بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ترجمہ حکم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا ہے، یہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 اور وہ برکت کے لیے اور مکمل کرنے کے لیے 37 بھی پڑھ دی. حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو، بندگی اختیار کرو، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. یہ تو سب سے پہلے، یہ ایسا نہ ہو کہ تم حقوق ادا کرو جو ابھی بیان کیے جائیں گے کہ یہاں تک نہیں پہنچ جائے. حقوق تو ادا کیے جائیں گے لیکن یہ نہیں کرنا کہ شرک کر دینا. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، اور اہل قرابت کے ساتھ بھی، دیکھیں یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور غریب غربا کے ساتھ بھی، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور اپنے ہم مجلس کے ساتھ بھی. ان کے بھی حقوق ہیں، مجلس میں شخص ساتھ بیٹھا اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور راہگیر کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے مالکانہ قبضے میں ہیں. اس میں حسیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل حقوق اگر کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ احسان کریں. اور ساتھ بیٹھا وہ کافر ہے، اس کے بھی حقوق وہی ہو جائیں گے ساتھ بیٹھنے والے کے حقوق. اچھی طرح سمجھ لیجیے، بہت زیادہ تعصب سے کام نہیں، میں حقوق کا معاملہ کہتا ہے. البتہ مسلمان کا حق اسلام کی وجہ سے زیادہ ہوگا، جیسا کہ عرض کیا گیا کہ کل پرسوں کے ایجنٹ سے عرض کر رہا ہوں کہ حقوق اگر قریب کوئی شخص ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کا حق زیادہ ہو جاتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ، اب دیکھیے اس کے بعد میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ حقوق کی ادائیگی میں کمی کا ایک بڑا سبب تکبر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حقوق کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے، آیت ختم نہیں ہوئی ہے، اور اسی آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں، شیخی کی باتیں کرتے ہوں، جو کہ بخل کرتے ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں، اور وہ اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دی ہے. یعنی کوئی غریب آیا مال کو چھپا لیا، اس کو دیکھتے نہیں. اور ہم ایسے ناسپاسوں کے لیے ہم نے احانت آمیز سزا تیار کر رکھی. اس سے یہ اشارہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں جہاں کمی ہوتی ہے اکثر مثلا کوئی مسلمان کو سلام میں سہل کرو، حق ہے اس کا سلام کرنا، تکبر والا کہاں سلام کرے گا، نہیں کرے گا. اسی طرح سے بیوی کے حقوق ہیں، تکبر والا ادا نہیں کر سکتا، کیسے ادا کر سکتا، وہ تو ایک چچا جان بیٹھ کے بن کے بیٹھ جاتا ہے شوہر. پتہ نہیں کیا پروقار شخصیت تشریف لا رہے ہیں. ابھی میں کچھ پہلے مختصر خلاصہ عرض کر دوں اب تک جو دو تین دن سے عرض کرنا ہوں کہ سب سے پہلے تو سلوک اس کے حقوق کے تین اصول ہیں بنیادی, ان کو سمجھ لینا چاہیے تاکہ آسانی ہو. سب سے پہلا حق تو یہ ہے جو یہاں آج بھی آ گیا, آج اس عنوان سے آیا کہ اللہ تعالیٰ کے کفر نہ کرو, شرک نہ کرو, اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو, یہ اول چیز ہے. اس کے بعد حقوق آتے ہیں, یہی مطلب ہے نا آیت کا کہ حقوق کا بیان کا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, لیکن کہتے ہیں کہ بھائی تم اللہ کے بندے بنو اور شرک نہ کرنا, یہ اولین چیز ہے. اسی کو اس آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. دیکھیے یہ سب سے پہلی چیز کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو دوزخ سے بچاؤ. اس کے ساتھ ساتھ حقوق ہوں گے, جو بھی حقوق ہوں گے اس کی حد یہاں ہوگی. ماں باپ کے بھی حقوق ہیں, وہ اس وقت تک ہیں جب تک کہ ان کی حقوق ادا کرنے میں آپ کو دوزخ میں نہ پہنچ جائے, یہ نہیں, اس کی اجازت نہیں. حقوق کی حد ہے, یہ پہلا اصول ہے کہ حقوق رشتے داروں, اس سے ایک مثال دی تھی کہ مثلا اپنے رشتے دار بھائی بہن وغیرہ ان کے حقوق ہیں کہ ان کی شادی اور ان کی غمی میں ان کے ساتھ رہا جائے, ان کی خوشی اور غمی میں ان کے ساتھ رہا جائے, ان کا حق ہے, رشتے داری کا قرابت کا یہ حق ہوتا ہے. لیکن اس کی حد یہ ہے کہ ہم اپنے کو دوزخ میں ڈال کے نہیں ان کے ساتھ رہتے. یہاں پہ ایسا معاملہ آ جائے کہ گناہ ہے تو ہم ان کے ساتھ انفسکم واہلکم نارا, یہ سب سے پہلی. اور دوسرا اصول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اور حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اسی کو بیان فرمایا ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا حق زیادہ ہوتا ہے. اس کے تحت یہ عرض کیا تھا حقوق العباد کی بات ہوئی, سب سے زیادہ قریب ایک مسلمان کے سب سے زیادہ قرابت کسی حضر پر سب سے حسد تو وہ ہے, ان کا حق سب سے بڑھ کر اس حق کو پامال نہیں ہونے دینا چاہیے. ان کے تین حقوق ہیں, ایک ان کی اتباع, دوسرے ان کی عظمت, اور تیسرے ان کی محبت. جس ترتیب سے بھی آپ چاہے کر لیں, اتباع اور عظمت اور محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ دو اصول ہوئے, ایک تو جتنا قریب اس کا حق اتنا زیادہ, ساتھ رہنے والوں کا حق بڑھ جاتا ہے, بیوی کا حق اس سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے, بیوی بالکل ساتھ رہتی قریب ہو جاتی. اور تیسرا اصول یہ ہے کہ حقوق تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ ماں باپ کے یہ حقوق ہیں, بیوی کے یہ حقوق ہیں, شوہر کے یہ حقوق ہیں. یہ حقوق جو ہیں یہ خاص اس حیثیت سے ہیں, اس رشتے کی وجہ سے ہیں یا اس حیثیت کی وجہ سے ہیں, ہمسائے کے حقوق ہیں, لیکن یہ کافی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اسی شخص کے حقوق کسی اور وجہ سے بھی بن جاتے ہیں, وہ حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے. میں نے مثال دی تھی کہ آپ دیکھیں گے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں حقوق لکھے ہیں تو حیوانات کے حقوق بھی لکھے ہیں. حیوانات کے حقوق میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کا, چاہے وہ انسان بھی نہیں, ایک حق یہ ہے کہ جو جانور اپنے کام میں ہیں ان کے کھانے پینے اور راحت رسانی اور خدمت کا پورا اہتمام کرے. تو سوال یہ ہے کہ بیوی ہے تو بیوی کی حیثیت سے جو حق ہے تو ہے, لیکن یہ بھی تو حق ہے, جانور کی حیثیت سے بھی تو حق ہوگا اس کا, وہی تو آپ کے کام میں ہے. اسی طرح سے انسانوں کے حقوق میں سے, چاہے وہ مسلمان بھی نہ ہو, انسانوں کا حقوق میں سے ہے کہ اگر کسی انسان کو مصیبت اور فاقے اور مرض میں مبتلا دیکھے تو اس کی مدد کرے اور کھانا پانی دے دے اور علاج معالجہ کر دے. اب دیکھیے شرعاً بیوی کا علاج اس کا حق نہیں ہے. دیکھ لیجیے آپ جہاں بیوی کے حقوق ملیں گے, ویسے زیور میں بھی لکھا ہوا ہے یہ حقوق یہ حقوق یہ حقوق, لیکن علاج اس کا حق نہیں. لیکن وہ انسان تو ہے, تو انسان کی حیثیت سے تو اس کا حق ہے. یہ خط بند کر کے گڑبڑ کر دیتے ہیں, دین کو سمجھتے نہیں. اسی لیے ایک اللہ والے کی ضرورت ہے جو آپ کو بتائے, جس کی نظر صحیح کر دی گئی ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ تم جو تم نے زیور پڑھ لیا کہیں سے پڑھ لیا اور فقہ کی کتابیں پڑھ لی اور کہہ دیا کہ ہاں جی بس ٹھیک ہے میں بیوی کی گراج لا کے میرے ذمے. ارے بندہ خدا وہ انسان تو ہے, اس کے وہ انسان والے حقوق تو تمہیں ادا کرنے پڑیں گے. یہ ایک اصول ہے. تیسرا اصول یہ ہے کہ جہاں حقوق کا تعین ہوا ہے وہاں ان حقوق کا تو تعین ہوا, لیکن اس کی دوسری حیثیتیں بھی ہیں. جانور کی حیثیت ہے, جانور والے حقوق دیے جائیں گے, اس کہ انسان کی حیثیت ہے انسان والے حقوق دے جائیں گے، وہ مسلمان کی حیثیت ہے مسلمان والے حقوق بھی تو اس کو ملیں گے. تو کل مسلمان کے حقوق پڑھ کر سنائے تھے جو 40 ہیں، اب یہ پڑھ لیجیے گا، بچے زیور بھی دیے ہوئے ہیں، اسی کو یہاں نقل کیا گیا ہے اس کتاب میں. اب آج ہمسائے کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، پڑوسی کے حقوق تو اس قدر زیادہ ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑوسیوں کے حقوق بتانا شروع کیے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ ہوا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ورثے میں سے بھی حصہ دلائیں گے. اتنے لیکن آج تک ہماری معاشرت ایسی ہو گئی ہے کہ پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں، اور اگر کچھ خبر بھی ہے تو لڑائی جھگڑا زیادہ ہے، ایک دوسرے کو ایزا رسانی، کم سے کم پڑوسی کو ایزا تو نہ. ہمارے گھر والوں نے بتوا، حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب شیخ تھے ہمارے، تو وہ حضرت سے انہوں نے پوچھا کہ ہم تو امریکہ میں رہتے، سمان ہے امریکہ میں کفار ہیں چاہتے اور پڑوسیوں کے حقوق ہیں اور یہ کافر ہیں، اور پھر پردے کا سوال ہے ان کے ہاں جا نہیں سکتے، کھانے کا سوال ہے ان کا دیا ہوا ہم کھا نہیں سکتے، کافروں کیسے کھا سکتے ہو تو کچھ نہیں، کیا کھاتے پیتے ہو، نہ پاک ہوتے ہیں نجس ہوتے ہیں. تو اسی لیے بلاد کفار میں رہنا جائز نہیں ہے، سمجھ لو. وہاں پہ سعودی عرب کے تو علماء نے اس کو چھپوایا ہے، اس کے بارے میں حدیث و قرآن کی آیات دی ہیں اور بالکل غلط ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلاد کفار میں رہنا جائز نہیں. ہاں کسی ضرورت سے جائے، اب اعلیٰ تعلیم کے لیے جانے کو ہمارے بزرگوں نے اجازت دی، لیکن یہ اجازت یہ ایسی اجازت ہے جس کو کہتے ہیں دو بناؤں میں جب سامنا ہو، احون البلیتین، احون البلیتین یہ قاعدہ ہے کہ جب دو بلاؤں کا سامنا ہو جائے، دو گناہوں کا سامنا ہو جائے تو اس گناہ کو اختیار کر لو جو چھوٹا گناہ ہے. اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے اجازت دی، ورنہ جانا وہاں تو بس ایمان کو کھونا ہی ہے، سچی بات ہے. ایسے معاشرے میں رہنا پڑے، میں تو رہ چکا ہوں، میں تو رہ کے بتا رہا ہوں آپ، انسان گناہوں سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے، اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، وہ یہ ختم ہو جاتا ہے. خیر انہوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں گے، تو حضرت نے لکھا جواب میں حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب نے کہ بس یہ کرو کہ پڑوسی کو ایزا نہ پہنچے، اس کا خیال رکھو، اس سے ہوگو بتا. یہ حضرت کا کمال تھا، اسی طرح سے ڈاکٹر جو ہے عارفین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال کے لوگ تھے. میں نے وہاں امریکہ میں پہنچا تو ہم لوگ تو پرانے طرز کے معمولی غریب آدمی والے گھروں میں رہتے تھے، ہمارے پرانے طرح سے حمام ہوتے تھے، وہ قضائے حاجت کے لیے جگہ الگ ہوتی تھی اور ہر وضو کی اور نہانے کی جگہ الگ ہوتی تھی، تو اس طرح کا ہوتا نہیں تھا. اب تو ہر گھر میں ویسے حمام ہو گئے ہیں، ایک ہی حمام ہے، اسی میں وضو بھی کرو، اسی میں پیشاب پخانا بھی کرو. وہاں پہنچا تو میں وہ دیکھا، تو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا ایسا حمام، ہم حیران رہ گئے. ہم تو حضرت، تو میں نے حضرت کو خط لکھا ڈاکٹر جو ہے عارفین رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت یہ تو یہاں پہ اس طرح کے حمام ہیں، اب میں سنتوں پہ عمل کیسے کروں، حمام جاؤں تو اب دعا کیسے پڑھوں اور وضو کی دعائیں کیسے پڑھوں، وضو کے لیے بسم اللہ کیسے کروں، وہ حمام ہے اور کب میں وہ دعا پڑھوں جو حمام سے نکلتے وقت پڑھتا ہوں اور کب داخل ہوتے وقت پڑھتا ہوں. دیکھیے یہ ہے اللہ سے پوچھنے سے پتہ چلتا، کیا جواب ہے، بہت کم لوگ جواب دے سکیں گے. تو حضرت ڈاکٹر جو ہے آج نے لکھا کہ جب وضو کی نیت سے جاؤ تو اس کو وضو خانہ سمجھو اور پڑھو، اور جب پیشاب کرنے کی نیت سے جاؤ، قضاء حاجت کی نیت سے جاؤ تو اس کو استنجا خانہ سمجھو، بیت الخلا سمجھو، اور ویسی دعا پڑھ کے جاؤ اور فارغ ہو کے نکل آؤ، اب دوبارہ داخل ہو جاؤ، اب دوبارہ داخل ہو وضو کی نیت سے دعا. جو سنت میں عمل کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو ہم سائے کے حقوق کے بارے میں ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کم سے کم ایزا تو نہیں پہنچاؤ جہاں پہ ایسا معاملہ ہو، کوئی اور بات کرنی. یہاں پہ کراچی میں بھی یہی ہوا کہ ہمارے یہاں ہمسایوں کا بہت کم ہے ملنا جلنا، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ دیکھو تم چھٹی پہ آیا کرو تو ہمسایوں سے مل ضرور جائے، تو میں جاتا ہوں ایک موقع نکال کے ایک بار پھر جاتے ہیں. لیکن اب یہاں یہ رواج بھی نہیں ہے کہ کوئی آئے تو اس کو اندر بلا لو، کوئی بٹھا دینا، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حیرت انگیز بات شاید ہو گئی ہے، یہ کیوں آ گیا ہے، یہ پڑوسی آ کیوں گیا، آخر کوئی حیرت انگیزی بات ہو گئی، کوئی بات ایسی ہو گئی خاص، کیا بھائی کیا بات ہے، خیریت تو ہے، بس سب خیریت ہے، صرف ملنے آئے ہوں اس طرح، لیکن کیسے آ تو وہ اندر بلانے کی بھی زحمت نہیں کرتے. خیر آج کل وقت بھی ایسے ہی آ گیا کتنے کا. تو ہمسائے کے بہت حقوق ہیں، دیکھیں ابھی جو آیت پڑھی گئی اس میں بھی ہمسائے کے حقوق ہیں، جو ساتھ بیٹھے وہ بھی ہمسائے کے حقوق میں آ جاتا ہے. حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمسائے کے حقوق نقل کیے ہیں چار اگر, جس میں کم و بیش سب حقوق آ جاتے ہیں. نمبر ایک, ہمسائے کے ساتھ احسان اور رعایت کے ساتھ پیش آ گئے. نمبر دو, اس کے بیوی بچوں کی آبرو کی حفاظت کرے, نہ یہ کہ الٹا ساتھ کر پھیلے. آج کل جو حال ہو رہا ہے, کبھی کبھی اس کے گھر تحفہ وغیرہ بھیجتا رہے. کتنی کوتاہی ہم لوگ کر رہے ہیں دیں گے. یہ اہل اللہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ جب بھی پڑھو گے ان کی کتابیں, یعنی کتابوں کے اقتباسات, اپنے ایپ کھل کے سامنے ابھی حقوق ہے. اور کہتے ہو ہم بڑے صوفی ہیں, بڑے تہجد کے دار ہیں, بڑے اونچے ہیں, بڑے فلاں ہیں, اور یہاں حقوقی ندارت, حقوق العباد اس طرح سے اڑے ہوئے ہیں بالکل. اور کبھی پوچھا بھی نہیں, کتنے سے پوچھا ہے آپ نے حقوق العباد کے بارے میں؟ کتنے لوگوں نے خط و کتابت کی اپنے شعبوں میں؟ کہاں سے حقوق ادا کر سکو گے؟ حقوق ادا نہیں کر سکو گے تم, صرف کتاب پڑھ کے بھی نہیں کر سکو گے, بلکہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے شیخ کو اطلاع دینی پڑے گی, حضرت میں شعیب ہم حقوق کا میں اہتمام کر رہا ہوں, کیا کیا کروں, کیا نہ کروں, کیا کروں, کیا نہ کروں. پھر مشکلات پیش آ جاتی ہیں, کیسے حل ہوں گی؟ لیکن کسی کو پڑھ پاس خیر, یہاں سے کم سے کم ایپ تو معلوم ہو جائے گی کہ بھائی یہ کرنا تھا. کبھی کبھی اس کے گھر تحفہ وغیرہ بھیجتا رہے, تحفے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ٹوئٹا کار بھجوا لی. حجیہ کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ایسا حجیہ دو کہ بس خوب عزت ہو جائے, نام ہو جائے. ہاں بھائی بہت بڑا حجیہ دیا, شادیوں میں جو حجیہ دیتے ہیں یہ حجیہ ہے. حجیہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو حجیہ دیتے ہیں, یہ حجیہ نہیں ہے, یہ حجیہ نہیں ہے, یہ صرف نمائش اور تفاخر اور وہ ہے. حجیہ تو یہ بھی چھوٹی چیز. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی تمہیں تکیا پیش کرے کہ ٹیک لگا لو, میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, میں حدیث شریف سنا نہیں سکتا, یہ علماء کا کام ہے, میں آپ کو صرف مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی تمہیں تکیا دے کہ ٹیک لگا لو تو اس کو قبول کر لو حدیث, یا کوئی اثر دے تو اثر کو قبول کر لو. اثر سے مراد یہ ہے ایک ہزار روپے کی شیشی نہیں تھی, بلکہ روئی میں اثر لگا ہوا ہوتا تھا, اس میں سے روئی کا ایک حصہ دے دیا, بس یہی ہوتا تھا. اس کو حدیہ کر یا مسواک دے دے چھوٹی, یا دودھ کا پیالہ دے دے. تو اس زمانے میں بکریاں تو ہر جگہ ہوتی تھیں, تو دودھ کوئی چیز نہیں. اس سے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تمہیں ان میں سے کوئی چیز دے تو اس کو اس حدیے کو رد نہ کرو, قبول کر لو. اس سے پتہ چلا کہ قیمتی حدیے کو رد کرو, یہ تو بالکل ہی بے قیمت حدیے. چھوٹی سی چیز محبت سے دے دی جائے, یہی حدیث ہے. اسی حدیے سے محبت بڑھتی ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تحادو تحابو, ہدیہ دو محبت بڑھے, محبت بڑھے گی. ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے, بشرط کہ ہدیہ کی شرطیں تو صحیح ہوں. اب تم نے ایک ایسا ہدیہ لایا کہ وہ بیچارہ بھی سوچ رہا ہے کہ اگر میں اس کو بھی ہدیہ دوں تو کیا حد کو اتنا بڑھا کے. ایسے ہدیے تو حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ واپس کر دیا کرتے تھے. جب تک محبت نہ ہو جائے, ملنا جلنا نہ ہو جائے, یہ رسمی ہدیہ کہیں جا رہے ہیں, رسموں کو پکڑ لیا. کبھی کبھی پڑوسی کے گھر تحفہ بھیجتا رہے, بالخصوص جب وہ فاقہ زدہ ہو تو ضرور تھوڑا بہت کھانا اس کو دے. اور خبر رکھنی چاہیے, آپ کو حیرانی ہوگی, الگ یہ محلہ بہت اچھے لوگوں کا ہے, مال والے لوگوں کا, پھر بھی یہاں بعض اوقات بعض لوگوں کے یہاں فاقے کے قریب کی محبت ہو جائے. خبر رکھنے کی لیکن خبر ہی نہیں کسی کو کس پڑوسی کیا کچھ کرو. ایک جو ہے اپنے مست ہے, ٹیلی ویژن میں مست ہے, اخبار میں مست ہے, کسی کو کسی کی پرواہ نہیں. یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. اور نمبر چار, اس کو تکلیف نہ دے, کیونکہ جہاں یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں وہاں آخری چیز یہی ہے کہ اس کو تکلیف نہ دے جو ہمارے حضرت نے لکھا تھا. ہلکی ہلکی باتوں میں اس سے نہ الجھے, اور جیسے شہر میں ہمسایا ہوتا ہے اسی طرح سفر میں بھی ہوتا ہے, یعنی سفر کا رفیق جو گھر سے ساتھ ہو یا راہ میں اتفاقاً اس کا ساتھ ہو گیا ہو, اس کا حق بھی مثل اسی ہمسائے کے ہے, اس کے بھی یہی حقوق ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پڑوسی کی ایزا پر صبر کرو, پڑوسی کی ایزا پہ پریشان مت ہو جاؤ. ہو جاتا ہے, پڑوس ہے جو وہاں سے کوئی چیز, پڑوسی کی ایزا پر صبر کرو, اس کو فوراً اس کو ٹوکنا ٹاکنا کیا کر دیا, یہ نہ کیا کرو. مسلمان پڑوسی ہے, اس کے حقوق ہیں, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ نیچے والی منزل میں رہتے تھے اور فلیٹ ہے وہ مکہ مکرمہ کے پر ہیں فلیٹ, تو اوپر بالکونی ہے نیچے ہمارا, نیچے جو وہ حصہ ہے زمین کا وہ ہمارے اپارٹمنٹ کا ہے, یعنی ہمارے کمرے کا دروازہ اس پہ کھلتا تھا, تو آنگن سا ایک ہمیں مل گیا تھا, ایسا کہیں کہیں ہوتا ہے, تو ہم اس کو استعمال کرتے تھے, بچوں کی سائیکلیں رکھتے ہیں کھیلتے ہیں اور میں بھی آرام سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, کوئی اور نہیں آ سکتا تھا, چھوٹا سا حصہ تھا اوپر تو بالکونی ہے نا, نیچے کا حصہ جو مل گیا بالکونی کے ساتھ تو وہ ہمارے استعمال. ایک دن میں نے دیکھا کہ وہاں اب اوپر باتھ روم ہے, نیچے باتھ روم اسی کے اوپر وہاں بھی باتھ روم ہے. ایک دن میں نکلا تو دیکھا کہ ایک پاجامہ پڑا ہوا ہے, اس پاجامے میں پخانا ہے, کچھ ہوا ہوگا اوپر کسی کا پخانا پھٹا ہوا ہوگا, اس نے اٹھا کے پاجامے باہر پھینک دیا اور پھینکا ہوا ہمارے حصے پھینک دیا, بڑا عجیب سا لگا, لیکن اللہ کا شکر ہے یہ حدیث شریف یاد آ گئی, پڑوسی کی ایزا کر سبر کر دیا, کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں, پڑوسی کی ایزا پر صبر کر لیا. اس کے بعد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہمسائے کے حقوق کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کے حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی راحت کو اپنی راحت پر مقدم رکھے, کبھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ہماری راحت جاتی ہے پڑوسی کی راحت مل جاتی ہے تو اس کو راحت دے, یہ نہیں کہ رات بھر محفل میلاد اور اسپیکر کے اوپر پورے پڑوسی کے سونے نہیں دیا, پڑوسی راحت پڑوسی کی راحت کا کیا خیال رکھیں گے, یہاں یہ ہے کہ اس کے حقوق کا خلاصہ یہ ہے, ہمسائے کے حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی راحت کو اپنی راحت پر مقدم رکھے, محتاجوں کے حقوق اسی طرح جو دوسروں کا محتاج ہے, جیسے یتیم, بیوہ, عاجز, ضعیف, مسکین, بیمار, ہاتھ پاؤں سے معذور, مسافر, مسافر بھی معذور کے حکم ہے, چنانچہ مسافر کے بارے میں حکم یہ ہے کہ مسافر چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو, اگر اس کا مال کسی وجہ سے سفر میں ختم ہو جائے تو زکات کا مستحق ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ مالدار اپنے وطن میں ہے لیکن اس پہ قربانی اس پہ سے ثابت ہو جاتی ہے اگر قربانی کر دی, یا سائل سوال کرنے والا, ان کے مزید حقوق ہیں, دیکھیں ان کے حقوق لکھا ہے یہ زائد ہیں, اب ان کے حقوق دیکھیں ہر جگہ حقوق میں یہی ہوگا کہ ان کے انسان کی حیثیت سے حقوق ہوں گے, مسلمان کی حیثیت سے حقوق ہوں گے, جانور کی حیثیت سے حقوق ہوں گے, اور اس کے علاوہ یہ حقوق محتاجوں کے حقوق ہے, ان لوگوں کی خدمت مال سے کرنا یہ ان کا حق ہے, ان لوگوں کا کام اپنے ہاتھ پاؤں سے کر دینا وہ محتاج ہے, اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کسی غالباً بیوہ کا ہے یا اس طرح کا ہے جو کسی ایسے شخص کی خدمت گیری میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس میں بہت محبوب ہوتا ہے, تو کام کر دیا ہے, ان لوگوں کا کام اپنے ہاتھ پاؤں سے کر دینا اور ان لوگوں کی دلجوئی اور تسلی کرنا, بس تم کو اللہ نے صحت دی, عافیت دی, پیسہ دیا, عزت دی, تم جو ہے دوسروں کی تسلی تو کرو, دلجوئی تو کرو, ان کی حاجت اور سوال کو رد نہ کرو, رد نہیں کرنا چاہیے, بشرط کہ مالک یہاں تو بازار ہے, وہ سرسر بھی آ جاتے ہیں, مکار بھی آ جاتے ہیں, لیکن اگر ہمارے دل میں سر اگر دل گواہی دے تو اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو مسکین کا ہے, لیکن ہاں اندازہ مل جائے کہ یہ تو ایسی مانگنے والا پیشہ ور ہے, اس کا حکم یہ نہیں ہے. اب قرابت داروں کے حقوق ہیں, تین حقوق بیان فرمائے ہیں, نمبر ایک اپنے سگے اگر محتاج ہوں اور کھانے کمانے کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو گنجائش کے موافق ان کے ضروری خرچ کی خبر گیری رکھنا, سگا بھائی ہے, سگا ماموں ہے, سگا چچا ہے, سگی خالہ ہے, سگی پھوپھی ہے, بہن ہے, ان کے لیے یہ حق ہے کہ اگر ان کو کھانے کمانے کی قدرت نہ ہو تو گنجائش کے موافق ان کے ضروری خرچ کی خبر گیری رکھو, اور نمبر دو گاہ گاہ ان سے ملتے رہو, قطع تعلق بالکل جائز نہیں, قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے, اور ان سے قطع تعلق نہ کرے بلکہ اگر ان سے کسی قدر ایذا بھی پہنچے تو صبر ہی افضل ہے, دیکھیں یہ جو قرابت دار یہ سب صلہ رحمی میں آتے ہیں, قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے, یہ ہے کہ صلہ رحمی کا اتنا بڑا حکم ہے, قطع رحمی جو کرتا ہے اس کی دعا نہ شب برات میں قبول ہوتی ہے نہ شب قدر میں قبول ہوتی ہے, سسرالی رشتے داروں کے حقوق, تو اس کو تو پھر سے نکالا ہوا ہے, سسرالی رشتے داروں کو کوئی حقوق نہیں دیں گے, ارے حضرت مفتی رشید صاحب کہتے تھے کہ بیوی جو ہے بوری نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی ایک گوری ہے, اس کو اٹھا کر کہیں سے لے آئے اور گھر میں رکھ دیا. یعنی یہ دیندار لوگ بہت زیادہ جو تشدد کرتے ہیں, تو ان کے رشتے داروں کی تو گنتی نہیں ہے, اس کے تو کوئی حقوق نہیں ہے. بیوی کا بھی یہ آتا ہے کہ بوری کی طرح سے لا کے رکھا ہوا ہے. سسرالی رشتے کو قرآن میں خدا تعالیٰ نے نسل میں ذکر فرمایا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ساس اور سسر اور سالے اور بہنوئی اور داماد اور بہو اور بیوی کی پہلی اولاد اور اسی طرح سے میاں کی پہلی اولاد, یہ ایسا کبھی یہاں تو نہیں ہوتا. لیکن میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کہ شادی کی تو بیوی پہلے سے بیوہ تھی, اس کے بچے پہلے شوہر سے, یا کسی عورت نے شادی کی کسی مرد سے, اس مرد کی بیوی کا انتقال ہو چکا یا طلاق ہو چکی, اس کے بچے ساتھ آ گئے. اس لیے ان علاقوں میں بھی رعایت سے احسان اور اخلاق کے اوروں سے زیادہ رکھنا چاہیے. یہ سب بھی حقوق والے لوگ ہیں, بھائی بہنوں کے حقوق. بڑا بھائی حدیث کی روح سے باپ کی طرح, اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹا بھائی مثل اولاد کے, بس ان کے آپس میں ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ماں باپ اور اولاد کے ہیں. اسی طرح بڑی بہن اور چھوٹی بہن کو سمجھ لینا چاہیے. انا کے حقوق, انا کسے کہتے ہیں, دودھ پلانے والے, اس کے ساتھ ادب سے پیش آنا. اگر اس کو مال کی حاجت ہو اور اپنے پاس گنجائش ہو تو اس کا خیال کرنا. سوتیلی ماں کے حقوق, سوتیلی ماں چونکہ دیکھیے سب سے پہلے سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو, یہ جملہ ہی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ اس کا پس منظر نہیں دیکھیں. کلام پاک کی ایک آیت ہے, یاد تو نہیں پوری, اس کا مفہوم یہ ہے کلام پاک کی آیت کا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں محبت پیدا کی, محبت دتا ہوں اور رہنا, محبت دتا ہوں اور رہنا, آپ اس میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں رحمت اور محبت پیدا کی. اس بنیاد پر حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بیوی کا شرعی حیثیت ایک بہترین دوست کی ہے. حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے رحم اللہ مجھ کو دو بار یہ لکھا, دو مختلف موقعوں پر, بیوی کا شرعی, ان کے الفاظ تھے بیوی کا شرعی مقام بہترین دوست کا ہے, بیوی کا شرعی مقام بہترین دوست کا ہے. ابھی ہمارا معاشرہ کچھ بھی کرے لیکن شریعت کے تحت, اسی طرح سے جیسے ماں باپ کا سب سے بڑا حق تعظیم ہے ان کی, لیکن ہمارا معاشرہ اور ہمارا چل چلان کچھ ایسا ہو جاتا ہے ماں باپ سے بھی تکلف ہی کرتے ہیں, یہ غلط ہے. میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کو لکھا ایک مرتبہ, حضرت ہمارے معاشرے ہمارے رشتے داروں میں تو یہ ہے کہ ماں باپ سے بے تکلفی کا تعلق ہو جاتا ہے. اور تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ ہمیں تو شریعت مقدسہ پر عمل کرنا ہے, حق تعالیٰ تم دیکھ رہے ہیں, جب تم حق ادا کرو گے شریعت کے مطابق تو ان کو راحت ملے گی, ان کے جو حقوق ہیں اسی سے ان کو راحت ملے گی, چاہے شروع میں کچھ عجیب معلوم ہوگا, تم اپنی عادت بدلو گے تو عجیب معلوم ہوگا. اسی طرح سے شریعت کا یہ حکم ہے کہ بیوی کا شرعی مقام ایک بہترین دوست کا, لیکن بیوی کو یہ نہیں سوچنا. یہ بھی ایک بات ہوئی کسی نے مجھے لکھا کہ بیوی ان کو یہ دماغ میں کہ بیوی, وہ دونوں لکھتے ہیں مجھ کو خط, بیوی نے لکھا کہ یہ تو مجھ کو دوست کی طرح سے کہتے ہیں. میں نے کہا آپ کو تو یہ نہیں سوچنا, تو شوہر کا کام ہے, تو شوہر کا کام ہے کہ آپ کو وہ دوست سمجھے اور دوست کی طرح سے رکھے, تو شوہر کیا, آپ کو تو یہ سوچنا ہے کہ میں شوہر کی کنیز ہوں, باندھی ہوں, یہ ہے سب جانے کو. اب جناب وہ یہ کہہ سکتے, اسی لیے کہتے ہیں بزرگوں سے اصلاحی تعلق اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر جہل اور گمراہی اور تاریکی اور ظلم, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. ایک چیز پڑھ لی, ایک میں نے خود دیکھا ایک عورت کو برقعے میں, حرم شریف سے جمعہ کے روز نکلی, میں شروع میں گیا تھا, ہاتھ میں تسبیح ہے, برقع بھی ہے, لیکن تکنے سے اوپر پاجامہ وغیرہ سب کچھ ہے. کہیں سے سن لیا کہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ تکنے سے اوپر پاجامہ ہونا چاہیے, انہوں نے سن لیا کہ سب کے لیے حکم ہے. اسی طرح سے بیوی کا شرعی مقام بہترین دوست کا ہے, یہ شوہر کو سوچنا ہے. لیکن شوہر کے لیے تو یہ بیوی کے لیے تو یہ ہے کہ شوہر تمہارا مجازی خدا ہے. اگر کسی کو یہ حکم دیا جاتا کہ سجدہ کرے تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے, اور دیکھ لیجیے تفصیل پڑھ لیجیے. تو یہ اگر بیوی سوچنے لگے گی کہ میں تو دوست ہوں تو معاملہ ہو جائے گا خراب, بیوی کو یہی سوچنا چاہیے کہ میں کنیز ہوں اور باندھی ہوں شوہر کی. میں بخدا کہتا ہوں اگر یہ دونوں شوہر اور بیوی کو کچھ تعلیم ہو جائے اس طرح کی پہلے, ہوتی نہیں, بالکل ہی بھیڑیوں کی طرح سے ہوتے ہیں نفس میں, ان کا نفس بھیڑی اور اب شادی ہو جاتی ہے. جناب وہ لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے آنن فانن. آج میں سمجھا رہا تھا ان کا نکاح ہو گیا ہے, ابھی رخصتی باقی ہے. اب نکاح ہو گیا ہے, رخصتی باقی ہے, اس نے موبائل فون پہ باتیں ہو رہی, سب کچھ ہو رہا ہے. خیر جائز ہے, نکاح جب ہو گیا تب کیا. ان کو سمجھایا میں نے کہ دیکھو ابھی تو یہ رخصتی نہیں ہوئی ہے, ابھی تو یہ ابھی تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کی شادی نہ ہوئی ہو اور کسی لڑکی سے تعلق ہو جائے تو کس قدر لٹو ہوتے ہیں, کس قدر قاتل مذاکرات کرتے ہیں, کس قدر خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں, کس قدر پیچھے چلے جاتے ہیں, اور شادی ہونے کے بعد دو دن نہیں گزرتے. انگریزوں کے یہاں مقولہ مشہور ہے دا ہنی مون از اوور, کہ اب جو لڑائی اور جھگڑا اور فساد جو پیدا ہوتا ہے کیا ہے, دونوں کے ایپ کھل کے سامنے آتے ہیں. بیوی کہتی ہے پنکھا چلاؤ, شوہر کہتے ہیں پنکھا بند کرو. مناسبت ہی نہیں ہے, مناسبت کہاں سے ہوگی, یہ اس گھر سے آیا, وہ اس گھر سے آئی, اس کا ماحول اور, اس کا ماحول اور, اس کے طریقے اور, اس کے طریقے اور, اس کے جذبات اور, اس کے جذبات اور, اس کی امیدیں اور, اس کی امیدیں اور, کیسے ہو سکتا ہے. چنانچہ کنفلکٹ بھائی, اس کا ایک ہی حل ہے کہ شریعت پہ عمل کرو, شوہر یہ سمجھے کہ یہ میری بہترین دوست ہے, اور یہ سوچا کرے. سمجھنے کا کیا مطلب ہے, سمجھنا اور سوچنا. پہلے کتابوں میں تھوڑا سا فرق ہے, حکیم محمد رحمتہ اللہ نے تو لکھا ہے سوچو, کیونکہ سمجھنا اختیار میں نہیں ہے لیکن سوچنا تو اختیار میں ہے, اس لیے سوچنے ہی کا حکم ہے. شوہر یہ سوچے کہ بیوی میرے لیے شرن بہترین دوست ہے, اس کا مقام. لیکن بیوی کو یہ سوچنا ہے کہ میں شوہر کی کنیز ہوں, باندھی ہوں. اگر یہ مجھے کہے کہ تمہیں کونے میں کھڑے ہو جاؤ رات بھر, تو کھڑا ہونا, تو کبھی بھی جو جھگڑا ہو, کبھی بھی کوئی بے لطفی ہو, لطفی لطف ہو, شریعت پہ عمل تو ہو. لیکن شریعت پہ عمل کیسے ہو, کوئی بتانے والا تو ہو. کیا بتایا جاتا ہے, کیا جمعہ کے خطبوں میں بتایا جاتا ہے, کہاں پہ حقوق کا تو پڑھتے بھی نہیں جائیں. تو اب سوتےلی ماں کا آپ سمجھ میں آئے گا کہ چونکہ شوہر کے لیے بیوی کا مقام بہترین دوست ہے, اس لیے فرماتے ہیں کہ سوتےلی ماں چونکہ باپ کی دوست ہے. اب سمجھے آپ, ایسے بغیر یہ عبارت آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. سوتےلی ماں چونکہ باپ کی دوست ہے اور باپ کے دوست کے ساتھ احسان کرنے کا حکم آیا ہے, اس کا حق ہے باپ کا, اس لیے سوتےلی ماں کے بھی کچھ حقوق ہیں. یعنی باپ کے دوست کی طرح اس سے سلوک کیا جائے. اسی طرح سے بیوی کے رشتے داروں کے حقوق میں اچھی طرح سمجھ لیجیے. یہ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا تھا, جب حضرت نے مجھے یہ لکھا کہ بیوی کا شرعی مقام بہترین دوست کا ہے, تو میں نے حضرت سے لکھا کہ حضرت اس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اب بیوی کے جو رشتے دار ہیں ان سے سلوک میں یہی خیال رکھا جائے کہ یہ میرے دوست کی ماں ہے, یہ میرے دوست کی بہن ہے, میرے بہترین دوست کی. حضرت نے کہا آپ بالکل صحیح سمجھے, یہی ہے. اب یہ آپ سوچ کے سلوک کیجیے, اب آپ کے اب حقوق ادا ہوں گے. حقوق تو سوچنے سے ادا ہوتے ہیں. دادا دادی اور نانا نانی کے حقوق, دادا دادی اور نانا نانی کے حقوق کا حکم شرع میں مثل ماں باپ کے ہے, ان کے حقوق بھی ماں باپ ہی کی طرح سے سمجھنے چاہیے. بہت بڑا خالہ مامو چچا اور پھوپھی, یہ وہ محرم ہیں جن سے پردہ نہیں, اور ان کے خالہ یعنی لڑکے کے لیے خالہ سے پردہ نہیں, لیکن لڑکی کے لیے خالو سے پردہ ہے, وہ ماننا محرم ہے. پھوپھی سے, پھوپھی تو باپ کی بہن ہے لیکن پھوپھی کے شوہر پھوپا سے, اسی طرح سے چچا سے لڑکی کا پردہ نہیں, لیکن چچی 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 نامحرم ہے لڑکے کے لیے. خالہ اور مامو مثل ماں کے, اور چچا اور پھوپھی مثل باپ کے, باپ کے رشتے دار. حدیث کے اشارے سے یہی معلوم ہوتا ہے. اب والدین کے حقوق, والدین کے حقوق کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پوشیدہ ہے, لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے انسان کو کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو اس سے ہو نہ سکے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہمیں ایسی بات کا کوئی حکم نہیں دیا گیا. اس لیے ماں باپ کے حقوق بہت ہیں اور بہت ہی, لیکن وہ ایسے نہیں ہیں کہ ادا نہ ہو سکے, یا ایسے نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ کو گناہ کرنا پڑے, یا ایسے نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے بیوی کے حقوق ادا نہیں ہوں گے. جو میں نے حضرت ڈاکٹر دلہائے عرض کر کے ڈرے کہ میری شادی ہوئی تھی, مسئلہ مجھے پیش آیا, میں نے حضرت ڈاکٹر عبداللہ یاسر رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت ایسا لگتا ہے کہ بیوی کو خوش کرتا ہوں تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اور ماں باپ کو خوش کرتا ہوں تو بیوی ناراض. حضرت جواب میں لکھا کہ نہیں یہ غلط ہے, حقوق جدا دان ہیں, یعنی ان میں اوور لیپنگ نہیں ہے, یہ ایک دوسرے سے متعارض نہیں ہوتے, دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہے ان میں. اللہ تعالیٰ نے حقوق بالکل جدا دانہ مقرر کیا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ماں باپ کے حقوق ادا کرو تو بیوی کے حقوق ادا نہیں ہوں گے, یا بیوی کے حقوق ادا کرو تو ماں باپ کے حقوق ادا نہیں ہوں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہماری سمجھ کا فصول ہو جاتا ہے, یہ ہماری یعنی وہ ہو جاتی ہے, غلو ہو جاتا ہے. لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے انسان کو کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیا جو اس سے نہ ہو سکے, اس لیے والدین کے حقوق واجبات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آسانی سے ادا ہو سکے اور شریعت بھاری یا مشکل محسوس نہ ہو. بہشتی زیور میں والدین کے حقوق واجبات کی جو فہرست دی گئی ہے وہ حسب ذیل ہے. یہ حقوق اس کے علاوہ ہیں جو والدین کو ایک انسان کی حیثیت سے اور مسلمان کی حیثیت سے اور حیوان کی حیثیت سے بھی حاصل ہیں. یہ صرف یہی حقوق نہیں والدین, یہ سمجھنا چاہیے, صرف مسلمان کے 40 حقوق بیان کیے گئے, وہ سب والدین کے بھی ہیں. اچھی طرح سمجھنا چاہیے, یہ اصول بہت اہم ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ اصول بھی اہم ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا, والدین کے حقوق ہو یا بیوی کے حقوق ہو یا کسی اور بھائی کے بہن کے, ان حقوق کو ادا کرنے کی وجہ سے اپنے کو دوزخ میں آنے جائے یا اپنے اہل کو دوزخ میں جائے. ماں باپ کی زندگی میں ان کے حقوق 4 ہیں. نمبر 1, ان کو تکلیف نہ پہنچا رہے اگرچہ ان کی طرف سے کچھ جائے. دیکھیے اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارے تو شریعت اجازت دیتی ہے اس کو آپ کو تھپڑ مارے, اتنی قوت زیادہ دے دیں, زیادہ نہ آپ ظالم ہو. ماں باپ کا حکم یہ ہے کہ چاہے وہ زیادتی کریں آپ ان کو تکلیف, ان کا حق ہے, یہ عام مسلمان کا حق ہے. زبان سے برتاؤ سے ان کی تعظیم کریں, یہ سب سے بڑا حق ہے. یہی ہم ناکام ہوتے ہیں. بعض لوگ ماں باپ کو بہت دیتے دلاتے ہیں لیکن یہ نافلہ ہے, سفل ہے, کوئی ضرورت نہیں اور دے رہے ہیں, لیکن تعظیم ان کا حق ہے, واجب ہے. تعظیم میں اگر کوتاہی کریں گے قرآن میں اس کی بڑی تاکید آئے, ان کے سامنے بالکل تم وہ ہو جاؤ, اپنے کو نیچا کر دو. جی وقف جنا کہ تم ان کے سامنے نیچے ہو جاؤ, ڈھیلے ہو جاؤ, کے سامنے کسی قسم کی اکڑ کا اظہار نہ کرو, آواز بلند نہ کرو, تیزی نہ دکھاؤ, زبان سے برتاؤ سے ان کی تعظیم کرو, یہ ان کا سب سے بڑا حق ہے. اور نمبر 3, جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرو, جائز کاموں لیکن ناجائز کاموں میں اطاعت نہیں. اور نمبر 4, اگر ان کو حاجت ہو مال سے ان کی خدمت کرو, اگرچہ وہ دونوں کافی ہو, اگرچہ وہ دونوں کافی ہو. ہمارے باپ تو بہت ویسا ہے, فاسق ہے, ہم کیا چھوڑ نہیں سکتے. ماں باپ جیسے بھی ہوں, ان کی اگر ان کو مال کی ضرورت ہے, لیکن اگر ان کو مال کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ سے زبردستی مال لیں تو ان کے اوپر قرض ہوتا ہے. ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے حقوق, نمبر 1, ان کے لیے دعائیں مغفرت اور رحمت کرتا رہے, نفل عبادت اور خیرات کا ثواب ان کو پہنچاتا رہے, بھول نہ جائے. خیر ماں باپ کو کیسے بھول سکتا ہے, لیکن ہوتا ہے آج کل تو یہ حالت ہے کہ بس میں پوچھوں, اپنا عرض کر دوں تاکہ آپ لوگ شاید سیکھ لیں. اس لیے نواز صاحب کو لکھا تھا, گاڑی میں بیٹھتا ہوں بس فوراً دماغ میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بہت بڑی, لیکن ملی کیوں, ملی تو والدہ کی وجود ہی ان کی وجہ سے. 3 بار قل ھو اللہ احد پڑھ کر ان کو سب سے پہلے پڑھ دیتا ہوں. یہ دنیا کی نعمت ہے تو والدہ کی ذریعہ تو وہ ہے, ویسے کوئی نعمت بھی ہو من جانب اللہ ہے, اس کے واسطہ کون بنا ہے, والدین. جیسے روحانی تربیت شیخ نے کی ہے, جسمانی تربیت تو ساری کی ساری جسمانی نشل سب والدین کے محتاج ہے. اگر ان کو حاجت ہو مال سے ان کی خدمت کرے, اگرچہ وہ دونوں ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتا رہے, نفل عبادت اور خیرات کا ثواب ان کو پہنچاتا رہے. نمبر 2, ان کے ملنے والوں کے ساتھ احسان اور خدمت سے اچھی طرح پیش آئے. ان کے ذمے جو قرض ہو یا کسی جائز کام کی وصیت کر گئے ہوں اور خدا نے مقدور دیا ہو تو اس کو ادا کر دے. اور ان کے مرنے کے بعد خلاف شرع رونے اور چلانے سے بچے, یہ والدین کے حقوق میں لکھا ہے, ورنہ ان کی روح کو تکلیف ہو. یہ والدین کا حق ہے کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو اس خلاف شرع امور نہ کرے, کیونکہ ان کی روح کو تکلیف ہو. کون خیال کرتا ہے اس حق کا؟ تو کوئی خیال نہیں کرتا. اس لیے بزرگ سمجھتے ہیں ہاں سینہ پیٹو, چیخو چاہو اور لوگوں کو بتاؤ اور ہنگامہ آرائی کرو اور پتہ نہیں کیا کیا رسمیں کرو, تو یہ باپ کا حق ادا ہوا, ماں کا حق ادا ہوا. لا حول ولا قوۃ, تو قل پڑھو اور چلے چلے لاؤ, چلے جمع کرو. یہ سب کر رکھا ہے. ان کے مرنے کے بعد خلاف شرع رونے اور چلانے سے بچے, ورنہ ان کی روح کو تکلیف ہو. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان حقوق واجبہ کو جو بہشت زیور سے نقل کیے گئے ہیں ادا نہ کیا تو گنہگار ہوگا, اور دوسرے احسانات نافلہ سے حقوق واجبہ کی تلافی نہ ہوگی. آپ نے تعلیم میں کمی کی, نعوذ باللہ بدزبانی کر دی, کوئی اور بات کر دی, بہت کثرت سے ہوتی ہے. یہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے, کس طرح سے تم پیدا ہوئے ہو, اور ابھی بڑے ہو کر تم باپ کے اوپر سینہ تان کھڑے ہو جاتے ہو. یہ تو تعلیم, اب تم چاہے لاکھ پیسے دو, یہ دو, نافلہ احسانات کرو, جب تک معافی نہیں مانگو گے, معافی مانگنا پڑے گا اس کی, تو معافی میں آئندہ خیال رکھنا پڑے گا. تعلیم ان کا حق ہے. اگر ادا نہ کیا یہ حقوق تو گنہگار ہوگا, اور دوسرے احسانات نافلہ سے حقوق واجبہ کی تلافی نہیں ہو. کیا نفلیں پڑھنے سے وتر ادا ہو جائے گی؟ آپ کو وتر ادا کرنی پڑے گی. چاہے لاکھ نفلیں پڑھیں تو وتر کا گناہ رہے گا, بلکہ توبہ کرنی پڑے گی اور معاف کروانا پڑے گا. والدین کے حقوق کی وضاحت کے لیے ایک مضمون حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے, جو بہشتی گوہر کے آخر میں دیا ہوا ہے. یہ مضمون ان شاء اللہ کل سے پڑھ لیں گے. آج اللهم صل على سيدنا وعلى محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.